تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن الحسن البصري رحمه الله في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا وقلوبهم بجلة قال يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز وجل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، جو ہمارے تمام سلسلوں کے منتہا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے میں ہمارے واسطہ ہیں، گویا تمام اولیاء کرام کے سردار. وہ انہوں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، آیت یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے صدقات وغیرہ بھی دیتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں. دیتے بھی ہیں، اعمال نیک کرتے بھی ہیں اور دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی نیکی کا عمل ہو، انسان کو کرنے کی توفیق ہو، تو اس نیکی کے عمل کے ساتھ ساتھ یہ خشیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ عمل تنہا مجھے اپنے پروردگار کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا جب تک اللہ جل جلالہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، وہ نجات نہیں دلا. تو کیا معنی کہ انسان نیکی کے اعمال کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کی تعبیر ہے یہ، فرمایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے. نہ صرف کرنا کافی ہے، نہ صرف ڈرنا کافی، دونوں کام ساتھ ہونے چاہیے کہ کرے بھی اور ڈرے بھی. یہ عجیب معاملہ ہے کہ مطالبہ بھی ہے کہ عمل کرو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس عمل کو کافی نہ سمجھو اور اس عمل پر ناز نہ کرو، اس کی وجہ سے دل میں کوئی بڑائی پیدا نہ ہو، خود پسندی پیدا نہ ہو، بلکہ ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے کہ نہیں. تو بھائی یہ دو جملے ہوئے، دو کام ہوئے، کرنا اور ڈرنا. نہ صرف کرنا کافی، نہ صرف ڈرنا کافی. اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں کہ کرنا کافی نہیں تنہا جب تک کہ ڈر نہ ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کسی عمل کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے آگاہ فرما رہے ہیں، تو وہ کرے ضرور اور اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس کو جتنا بہتر سے بہتر بنا کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اس پر تکیہ نہ کرے، اس پر ناز نہ ہو، اس پر عجب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بھائی دیکھو میں تو بہت کچھ کر لیا. اور شیطان یہیں سے آ کر راہ مارتا ہے کہ جب کسی عمل کی توفیق ہونے لگتی ہے تو دل میں ایک احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا. تو اللہ بتائے یہی پھر اس کے خرابی کا سبب بن جاتا ہے. تو کریں ضرور لیکن ساتھ میں یہ سمجھے کہ کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھے سے اچھا بنا کر انسان کرے تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے شایا نشان ہو ہی نہیں سکتا. ان کا کرم ہے کہ اس کو قبول فرمائے, ان کا انعام ہے کہ وہ اس کو باعث اجر بنا دے, ان کی رحمت ہے کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے, ورنہ اپنے ذات میں یہ عمل اس لائق. اللہ, ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ایک حکایت لکھی کہ پہلے زمانے میں بادشاہتیں ہوا کرتی تھی, اور جب کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جاتا تو یہ چاہا کرتا تھا کہ میں کوئی ہدیہ تحفہ لے جاؤں بادشاہ کے لیے, اور وہ ہدیہ تحفہ بھی در حقیقت بادشاہ کو کیا پیش کرے گا کوئی, وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کا ایک اکرام ہوتا تھا بادشاہ کا, اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اس سے بڑھ کر اس کو اپنے انعامات سے نواز کرتا. تو فرماتے ہیں کہ مولانا رومی نے یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک بیچارہ دیہاتی آدمی تھا, تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں, بغداد میں بادشاہ ہے اس کے پاس جا رہا ہوں تو کوئی ہدیہ لے کے جاؤں. تو سوچتا رہا کیا لے کے جاؤں کیا لے کے جاؤں, بادشاہ کے پاس تو ساری دنیا کی دولتیں ہیں, کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کے لیے پسندیدہ ہو. تو خیال آیا کہ میرے گھر کے پاس ایک قدرتی چشمہ بہہ رہا ہے, اور اس چشمے کا پانی بڑا میٹھا اور بڑا ٹھنڈا اور بڑا صحت مند ہے, تو یہ پانی ایسی چیز ہے جو بادشاہ کو میسر نہیں ہوگا چشمے کا پانی, تو یہ بھر کے لے جاؤں. تو اس نے کیا کیا کہ ایک گھڑا لے کے اور وہ چشمے کا پانی سے بھر لیا اس گھڑے کو, اور اس کو سر پہ رکھ کے چلا بغداد. اب وہ کہاں بغداد کہاں, سفر کے اندر بہت وقت لگا, مدت لگی, اور وہ گھڑا رکھا ہوا ہے اس میں آ کے مٹی گر رہی ہے, اس میں ریت آ رہی ہے, مٹی آ رہی ہے, وہ گھڑے کے اندر جا کر شامل ہو رہی ہے, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بمشقت لے کے بغداد پہنچا, بادشاہ کے محل میں حاضر ہوا اور مٹی سے وہ پانی اٹا ہوا ہے. کئی دن اس کے اوپر گزر ہی گئے تھے, ویسے بھی خراب ہونے لگا تھا اور اس کے اوپر مٹی بھی شامل ہو گئی. بادشاہ کے پاس حاضری ہوئی تو بادشاہ سے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں, اور میں سوچا کہ اور کیا لا سکتا ہوں, تو یہ ایک پانی ہے میرے سامنے, ہمارے چشمے کا بڑا اعلیٰ درجے کا لوگ سمجھتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے. میں اچھا بھائی دکھاؤ. اب جو گھڑا کھولا تو اس میں جناب پانی ہی نظر نہیں آتا, اور مٹی نظر آ رہی, اور بو بھی اس میں سے کچھ تھوڑی تھوڑی اٹھ رہی. بادشاہ نے سوچا کہ یہ بیچارہ اپنی بساط کے مطابق جو اس کی سمجھ میں آیا یہ ہدیہ میرے پاس لے آیا, تو اس کے بس میں یہی تھا, اس نے کر لیا, اب اس کو کیا میں رسوا کروں, کیا اس کو ذلیل کروں, ناقدری کروں. تو اس نے کہا بھائی تو نے واقعی تو ہمارے لیے بہت اچھی چیز لے کر آیا, یہ تو واقعی ہمیں پانی آسان سے ملے گا, اس سے قبول کر لے لیا. اور جب جانے لگا تو اپنے وزیر یا کسی کارندے سے کہا کہ اس کا جو مٹکا لایا تھا, یہ پانی تو کہیں اڈیل تو لے جاتے, اور جو مٹکا لایا تھا اس کو اشرفیوں سے بھر دو سونے کے اثر میں, اور بھر کر اس کو دے دو, لیکن ایسا کرو کہ جب یہ جانے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ جانا, اور اس کو دریائے دجلہ کے پاس سے کہیں سے گزار دینا, وہاں دریا بغداد کے کنارے بیٹھا ہے, اس کے پاس سے گزار دینا, تو تاکہ اس کو ذرا کچھ پتہ لگے. تو وہ جناب اشرفیوں کا بچہ لے کے اپنا بڑا پرسکت جا رہا تھا, وہ آدمی اس نے کہا بھائی راستہ بتایا, اور دجلہ کے کنارے سے گزار دیا. اب جو دجلہ کے پاس سے گزرا تو دیکھا تو وہ اتنا شاندار دریا, اور اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا اور اعلیٰ درجے کا پانی, تب اس کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کتنی حماقت کی بات سوچی تھی کہ بادشاہ کے لیے اتنے دور سے لے کے آیا, اور پانی بھی خراب ہو گیا, مٹی بھی اس میں لگ گئی, لیکن بادشاہ کی عالی ظرفی دیکھو کہ اس نے اس مکے کو بھی قبول کر لیا, اس کے بدلے میں اشرفیاں لوٹا کر رہا تھا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں, وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, ذکر ہو, تسبیحات ہو, وہ سب اس دیہاتی کے پانی کا مٹکا ہے. کہ ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے لیے یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاعر نشان ہوگی, اور وہ اپنے ذہن میں دیکھ کر وہ کر رہے ہیں. تو وہ دیہاتی جیسے سوچ رہا تھا کہ پانی کا, یہ پانی اعلیٰ درجے کا ہے, بادشاہ کو کے لیے کے شاعر نشان ہے. اسی طریقے سے ہم یہ عبادتیں جو انجام دے رہے ہیں وہ سب ان کی حالت یہی ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اس مٹکے کو اٹھا کر منہ پر دیکھ کر نہیں مارتے. وہ کہتے ہیں چلو یہ میرا بندہ ہے, اس کی بساط اتنی تھی, اس کا منظرت اتنی تھی, اس واسطے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں اور اشرفیاں لوٹاتے ہیں کہ یہ تمہیں یہ ثواب ملے گا, یہ ثواب ملے گا, یہ انعامات کے نواز. لیکن اپنی ذات میں ہمارا عمل وہ کسی طرح بھی کتنا بھی اچھا بنا کر پیش کر لو, وہ ان کے شایا نشان ہو ہی نہیں سکتا. ارے کہاں وہ مالک بے نیاز, اور کہاں ایک بندے کی حقیر, بندے کا حقیر عمل اپنے ذات کے لحاظ سے کوئی نسبت نہیں. تو اس واسطے کسی بھی عمل پر کبھی ناز پیدا نہ ہو, کسی بھی عمل پر ناز پیدا نہ ہو, بلکہ اس عمل کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے بہت کوئی مقاب کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا. ارے اور تو کون, نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں ساری رات عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں, پاؤں پر ورم آ رہا ہے, اور سجدے کے اندر ایک ہی آیت تلاوت کرتے کرتے ساری رات گزر گئی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ ماں عبد نہ کہا تھا عبادت, اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کریں. ماں عرف نہ کہا تھا معرفت, اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکیں. تو جب وہ نہیں کر سکے, وہ فرما رہے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو ہمارا شمار کس شمار کتاب میں ہے, کیسے کسی عمل پر ناز کر رہے ہیں. اور ناز کا حق ہی کیا پہنچتا ہے, جو کچھ بنایا وہ کیا خود بنا لیا؟ اگر ان کی توفیق نہ ہوتی, اگر ان کی طرف سے توفیق نہ ہوتی تو مجال تھی کہ یہ سجدہ بھی کر لیتے, یہ نماز بھی پڑھ لیتے. دی ہوئی انہیں کی تھی, یہ زندگی ان کی دی ہوئی, ارادہ ان کا دیا ہوا, توفیق ان کی دی ہوئی, اعضا ان کے دیے ہوئے, اور صحت اور عافیت ان کی دی ہوئی, یہ سب کچھ ان کی دی ہوئی ہے. وہی اپنے بساط کے مطابق پھوٹی پھوٹی پیش کر دی. تو کس بات پر ناز کرے انسان, ناز کا کوئی مقام ہی نہیں کسی بھی بڑے طور. اس واسطے اگر کوئی آدمی جس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے اللہ بچائے, تو فوراً اس بات کا تصور کرے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی توفیق ہے, اور اس کے کردار کی سب سے کہیں بلند و بالا. ہم کہاں اور وہ کہاں. ہمارا تو یہی ہے کہ جب بھی پیش کریں کوئی بات تو یہی کہیں کہ جینا کبھی بھی کہ اللہ ہم یہ ٹوٹی پھوٹی یہ کھوٹی اپنی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کروا لیجیے اور سرکار میرے بس میں کتنا ہی. تو یہ اپنے ہم کسی بھی عمل پر کبھی ناز نہ ہو, اتراہٹ پیدا نہ ہو. ہاں شکر ضرور ادا کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی, لیکن اتراہٹ پیدا نہ ہو, ناز پیدا نہ ہو, عجب پیدا نہ ہو کہ یہ اور جو کچھ عمل اس وقت کر لیا, ارے اللہ نے توفیق عطا فرما دی, کیا پتا ہے کہ کل کو کیا پیش آنے والا ہے, کیا پتا ہے کہ کل کو کیا ہو جائے. شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا, نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا, خدا جانے کس وقت حالت بدل جائے, کس وقت اللہ بجائے بس الٹی ہو جائے. اس واسطے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھٹک جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ناز پیدا ہو جائے. تو ڈرتا رہے اور ڈرتا ہے, تنہا کرنا کافی نہیں, ساتھ ساتھ ڈرنا بھی. قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, ان کے صفت بیان کی کہ رات کے بہت کم حصے میں سوتے ہیں, کیا مطلب؟ کہ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، شہری کے وقت جب صبح کا وقت ہوا تو ہم یستغفرون، وہ استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، ساری رات کھڑے اور صبح کو استغفار کر رہے ہیں. کل کا ایسے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ استغفار کس بات سے؟ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا ساری رات تو اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر استغفار کس بات سے آیا؟ گناہوں سے یا کہیں سے؟ تو فرمایا کہ استغفار اسی عبادت سے جو کی ہے رات بھر، کہ اللہ یہ عبادت کر تو لی لیکن یہ آپ کے شایان نشان نہیں، مغفرت فرما دیجئے، کوتاہی ہو جو کوتاہی اچھے کروں اسے مغفرت فرما دیجئے تاکہ یہ قابل قبول ہو جائے. تو استغفار بھی اسی عبادت سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ ہاں صرف قبول حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے نیک بندوں کا معاملہ کہ ناز اگر پیدا ہو گیا اللہ بچائے، تو ناز اگر پیدا ہو گیا، دعوا اگر پیدا ہو گیا تو سب عمل اللہ بچائے دھرا کا دھرا رہ جاتا. میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس طریق میں، یعنی سلوک کے طریق میں، اور اس کے معنی ہے کہ دین کے اندر دعویٰ انسان کے لیے مہلک، تعلی اور دعویٰ، میں بلا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، یہ دعویٰ مہلک ہے. اور خاص طور سے ہمارے حضرت حاجی عبداللہ اللہ صاحب مہاجر مکی صلی اللہ علیہ وسلم رہو کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز اور آخری چیز جس پر سب ختم، وہ ہے فنائیت، فنا، اپنے آپ کو مٹاؤ. یہ ہے جہاں حضرت فرمانے تھے میرے والد والد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں دعویٰ دیکھو، تعلی کی بات دیکھو، دعویٰ دیکھو، تو سمجھ لو کہ اس کو طریق سے کوئی مناسبت ہی نہیں، جو دعوے کر رہا ہے اس کو مناسبت. یہاں تو پہل اول و آخر چیز اپنے آپ کو مٹانا ہے، مٹائے بغیر آدمی جو ہے وہ بنتا نہیں. مٹائے کیسے؟ کہ کرے بھی اور ڈرے. یہ ہے بات، یہ دو کام ایک ساتھ ساتھ چلنے ہیں، طرح کرنا کافی نہیں. تو دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھتے اس بات سے. بعض لوگ اسی راستے سے گمراہ ہو جاتے کہ دعویٰ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی اس سے ہمیشہ ڈرتے رہو، دعوے سے بھی ڈرو، ناز سے بھی ڈرو. جب کبھی دل میں خیال آئے کہ یہ کام میں نے بڑا اچھا کیا، فوراً استغفار کرو اور لاحول کرو، میں نے نہیں کیا، میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے. میں کہاں تھا، میری حیثیت کیا تھی، میں کہاں کر سکتا تھا، اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ ذرا سا زاویہ نظر بدلنے کی بات ہے. دیکھو ایک طرف فرمایا کہ یہ اطراحت دل میں نہ پیدا ہو، ناز نہ پیدا ہو، دوسری طرف فرمایا کہ اذا سرت کا حسنۃ کا وساعت کا سیئۃ کا فانت مومن، کہ جب تمہیں اچھائی کا اچھا کام کرنے پر خوشی ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. جیسے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے اوپر اگر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھ سے یہ اچھا کام ہو گیا تو یہ ایمان کی علامت ہے. تو دونوں میں بڑا باریک فرق ہے، اور اسی باریک فرق کو بتانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے شیخ کی اور رہنما کی، جو بتاتا ہے کہ آیا یہ بات صحیح دل میں پیدا ہوئی یا غلط پیدا ہوئی. باریک فرق کیا ہے؟ کہ اگر دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا اور یہ میرے فلاں ہونے کی علامت ہے مثلا، یہ تو ہے مہلک. اور اگر یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس بات اس کام کی توفیق عطا فرما دی ورنہ میں اس لائق کہاں تھا، تو یہ ہے وہ بات کہ ایمان کی علامت ہے، یہ مطلوب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مطلوب ہے. اسی بات سے ہمارے حضرت فرما دیتے کہ جب بھی کسی عمل کی توفیق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنے کی توفیق ادا کی. اب یہ کہ یہ جو میرے دل میں خوشی آ رہی ہے یہ اطراحت ہے، ناز ہے، عجب ہے، تکبر ہے، یا یہ محض ادائے شکر کا جذبہ ہے؟ تو یہ اس کا کی پہچان ہر کا تو ڈاکٹر کو نہیں ہوتی, اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے شہر کی. وہ بتاتا ہے اب جب فاصل قائم کر دیتا ہے, لائن کھینچ دیتا ہے کہ یہ عمل تمہارا ناز میں آ گیا اور یہ عمل جو ہے وہ ادا شکر میں آ گیا, وہ بتا اس لیے ضرورت پڑتی بے شک. تو ایسے جس کو کسی شہر سے تعلق ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس طرح باتیں آئیں تو وہ بتا دیا کرے کہ کیوں بڑا وقت میں یہ میرے دل میں خیال آیا تھا. تو اس کی پھر اگر غلطی ہوتی ہے تو اصلاح ہو جاتا ہے, اور اگر ٹھیک ہوتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. تو ان دونوں میں ہمیشہ امتیاز رکھنا چاہیے, ناز نہ ہو ادائے شکر, اور جتنا شکر کی عادت ڈالو گے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا شکر کی عادت ڈالو گے کہ ہر عبادت پر شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ, شکر کے معنی یہ ہے کہ میرے دست و بازو کا کرشمہ نہیں یہ اللہ کی توفیق ہے اس لیے اس کا شکر ہے. جب یہ جتنا عادت ڈالو گے اتنے ہی انشاءاللہ شکر اور ناز کی اور عجب کی اور تکبر کی اور ان چیزوں کی ڈر کرے. جب بھی توفیق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ عمل کرے ہم دوڑا کرتے. تو بھائی اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ یوتون ماں آتا وہ قلوب ہم وجیرا, کہ ڈرتا رہے اور ڈرتا رہے جو بھی عمل ہو اس کے بعد ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ڈرے اس بات کی خشیت دل میں پیدا ہو کہ یہ عمل پھر اپنی تو کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو صرف قبول عطا فرما دے. اسی لیے ہمارے حضرت والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر عبادت کے اختتام پر, ہر نیکی کے اختتام پر دو کام کیا کرو, ایک استغفار اور ایک شکر. استغفار کس بات پر؟ اس بات پر کہ یا اللہ جو کچھ کیا یہ آپ کے سیان شان تو ہے نہیں, کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں میری طرف سے, اس واسطے ان کوتاہیوں پر کر رہا ہوں استغفار. جب استغفار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی کوتاہیوں کی تلافی اس استغفار سے کروا دیں. اور دوسرا عمل کرو شکر, الحمدللہ کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا فرما دی, یہ شکر ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ھذا الجہد وعلیک الشکران, کیا جملہ ہے ارشاد فرمایا, اللہم ھذا الجہد وعلیک الشکران, کیا اللہ میں نے اپنے مقدور بھر جو کچھ کوشش کرنی تھی وہ یہ کر لی, بھروسہ آپ کی ذات پر ہے, میرے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں, اپنی محنت پر بھروسہ نہیں, اپنی کوشش پر بھروسہ نہیں, بھروسہ آپ کی ذات پر ہے, اللہم ھذا الجہد وعلیک الشکران. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر لیا کرو, ہمارے فرماتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو کہ جب کوئی عمل کی توفیق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا اللہ میرے بس میں تو اتنا تھا اور میں نے اپنی جیسی جو میری وساط تھی اس کے مطابق جو کچھ کر لیا تو کر لیا, باقی اس کو قبول کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ ہی کے ساتھ پر بھروسہ ہے. اللہ ایک جملہ ارشاد فرمایا ہمارے غالب حضرت جناد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے, جو فرمایا کہ جو شخص اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ عمل مجھ کو جنت میں لے جائے گا تو وہ اپنی محنت ضائع کر رہا ہے, اور جو شخص محض عمل تو کرتا نہیں اور یہ بھروسہ لگائے بیٹھے بیٹھایا کہ بغیر عمل کے اللہ تبارک جنت میں چلا جائے گا وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی نہ تو یہ کام ہو کہ عمل پر بھروسہ کر لے اور نہ یہ کام ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عمل کرنا چھوڑ دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور آنکھوں میں باندھا کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر پہنچا دے, دونوں کام غلط, بلکہ کرے بھی اور ڈرے. تو ایک جز تو یہ ہوا جس میں ابھی کیا کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ڈرنا بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ. دوسرا جو یہ کہ ڈرنا کافی نہیں کرنا بھی ضروری, کہ صرف ڈرا ہے ڈرا ہوا تو بیٹھا ہے اور ڈر اتنا غالب ہوا اتنا غالب ہوا اتنا غالب ہوا کہ اس کے بعد اسے کرنا ڈر نہیں چھوڑ دیا کہ بھائی کوئی عمل تو ان کے سیان شان تو کوئی عمل ہے ہی نہیں, ان کے سیان شان تو کچھ ہے ہی نہیں, کتنا بھی کروں گا تو وہ عمل ان کے سیان شان ہوگا نہیں, لہذا کرنے کی کیا ضرورت, بیٹھ گیا. اللہ بچائے یہ شیطان کا دوسرا وار ہوتا ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے, کہ ڈر اگر غالب آ جائے اتنا پھر مایوسی پیدا کر جی کر کے کیا کروں گا, وہ تو آخر میں بھی ان کے چھایا شام تو ہونا نہیں ہے, لہذا کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ڈر کے بیٹھ گیا. یہ بھی غلط, ڈرتا رہے ڈرتا رہے مایوسی پیدا کرنے والا ڈر یہ بری, یہ مطلوب ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ, دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کچھ تلقین فرما دی باتیں. دعا یہ مانگی, اللہم انا نسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک, صرف یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما دے, ہمیں اپنا ڈر عطا فرما دے, طرح یہ بات نہیں. فرمایا کہ اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے, یعنی اتنا ڈر ہو کہ اس ڈر کی وجہ سے ہم گناہ کا ارتکاب نہ کریں. مطلق مطلق خشیت نہیں مانگی کہ ڈر اپنا عطا فرما دیجئے بغیر کسی قید شرط کے, شرط قید لگا دی کہ اتنا ڈر عطا فرمائیے جو ہمیں گناہوں سے روک سکے بس. دوسری جگہ بھی اسی طرح ایک دعا مانگی, اللہم انا نسألک مخافتا تحجزنی عن معاصی, کہ اللہ اتنا ڈر عطا فرمائیے جو ہمیں معصیتوں سے روک لے. کیا مطلب؟ اشارہ فرما دیا کہ اگر اللہ سے آدمی اتنا ڈرنے لگے جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے تو, اور وہ ڈر انسان کے اوپر غالب آ جائے تو انسان کچھ بھی کر نہ سکے, تو خشیت مطلق مطلوب نہیں. کتنی مطلوب ہے جو گناہ سے بچا لے, جو واجبات ادا کرا دے, جو فرائض ادا کرا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں لگا دے, ورنہ اتنا ڈر ہو جائے اتنا ڈر ہو جائے جیسے ڈرپوک اگر آدمی بہت زیادہ ہو اور کسی چیز کا خوف اس کے اوپر طاری ہو جائے, زبردست مغلوب ہو جائے خوف, تو پھر وہ ہاتھ پاؤں اس کے چھوٹ جاتے ہیں, کوئی کام کر نہیں سکتا, آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا, جب جو کچھ ہونا ہے تو ہو جائے گا. یہ ڈر مطلوب ہے, ڈر اتنا کہ جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے, جو گناہ سے بچائے, جو اللہ کی معافیت کرو گے, ایسا کچھ ایسا ڈر چاہیے. تو نینا ڈر کافی نہیں, ڈر کے ساتھ ساتھ ڈرنے کے ساتھ ساتھ گئے بھی عمل بھی کرے, اللہ کے بارے بتائے. دیکھو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے مثنوی میں کہ ایک بزرگ تھے, بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے اور عبادت میں مشہور تھے, بڑے عابد ظاہر بزرگ تھے, رات کو روزانہ تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں اس دنیاز کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن جو اٹھے تو وضو کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا, تو نماز شروع کرنے والے تھے تو آواز آئی, غیبی آواز, اور اس آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے, تیری نہ کوئی عبادت ہمارے ہاں قبول ہے, نہ تیری وضو قبول, نہ تیری نماز قبول, نہ تیرا تہجد قبول, نہ تیری تلاوت قبول, خود قبول. یہ آواز سنی, آواز سن لی, سن کے سننے کے بعد پھر وضو اپنا جاری رکھا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد نماز میں خفی معمول کھڑے ہوئے اور اپنی نماز کا جو معمول تھا وہ پورا کیا, روئے دھوئے اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے سامنے اور اپنا معمول پورا کیا. دوسرے دن کھڑے اٹھے, ابھی وضو کر رہے تھے, پھر آواز آئی کہ تیری نہ نماز قبول, نہ وضو قبول, نہ تیری عبادت قبول, نہ تیرا ذکر قبول, نہ تیری تسبیح قبول. سب سن لیا, سننے کے بعد پھر لگ گئے وہی وضو کرنے, اور وضو کیا, پھر نماز پڑھی, روئے دھوئے جو کچھ دعائیں بیان کرنی تھی وہ پی. تیسرے دن تھے تو کوئی شاگرد تھا, اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ روڑ آواز سنتے ہیں, اللہ کا بات بتایا کہ کچھ بھی قبول نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے فضول محنت کیوں اٹھا رہے, رات کو اٹھتے بھی ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, یہ کیوں محنت اٹھا رہے ہیں جب قبول ہی نہیں کچھ. تو اس نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں, تم ہی بتاؤ, اگرچہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ قبول نہیں, لیکن اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلے جاؤ, اس دروازے سے تو کہہ دیا گیا, لیکن اگر کوئی اور دروازہ ہو تو مجھے بتا دو, وہاں چلے جاؤ, میرے پاس تو کوئی اور در ہے نہیں, قبول ہو یا نہ ہو میں کیا کروں, تم ہی بتاؤ, اگرچہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ قبول نہیں, لیکن اگر کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلے جاؤ, اس دروازے سے تو کہہ دیا گیا لیکن اگر کوئی اور دروازہ ہو تو مجھے بتا دو وہاں چلا جاؤں, میرے پاس تو کوئی اور در ہے نہیں. قبول ہو یا نہ ہو مجھے تو ہر حال میں اسی در رہنا, اس سے ہٹنا مجھے تو یہ کام چھوڑنا ہے. جب یہ جواب دے دیا شاگرد کو, اسی وقت آواز دوسری سنی اللہ تبارک بتا رہے کی طرف سے کہ اب تیری نماز بھی قبول, تیری وضو بھی قبول, تیری عبادت بھی قبول, تیرا ذکر قبلی بھی قبول. تو ماں رومی فرماتے ہیں ایسی واقعے کو ذکر کر کے کہ قبول سگر کے ہنر نے تک, قبول سگر کے ہنر نے تک کہ جزما بنا ہے جگر نے تک, کہ اب اگر کہ تیرے اعمال میں کوئی اپنی ذات میں کوئی ہنر نہیں لیکن قبول ہے یہ سب, کیوں کہ جزما بنا ہے جگر نے تک, ہمارے سوا تیری اور کہیں پناہ نہیں. تو نے جب اس بات کا اعتراف کر لیا اور اس کی وجہ سے اس عمل کو نہیں چھوڑا تو اب تیرے سارے اعمال ہمارے ہاں قبول. اللہ تعالیٰ تو یہ در حقیقت اگر مایوس ہو گئے, ڈر اتنا ہوتا کہ یہ آواز آ گئی, اب ڈر اتنا ہے اور کہ وہ اس نے مایوسی پیدا کر دی, چھوڑ بیٹھتے اللہ بچائے تو خطرناک بات ہے. آزمائش اللہ کے نیک بندوں کی آزمائش بھی گڑی ہوتی ہے, تو یہ آزمائش کی در حقیقت کہ یہ سن کر بھی ہمارا ڈر پکڑے رہتا ہے یا چھوڑ بیٹھتا ہے. تو ڈر ایسا نہ ہو جو انسان کو کرنے سے باز رکھے, صرف کرنا بھی کافی نہیں, دونوں ساتھ کام چلیں, کرے بھی اور ڈرے بھی, کرتا بھی رہے. حضرت نے تو فرماتے ہیں کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی, یہ دو کام کرتے 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 زندگی گزار دو, قبر تک لے جاؤ اپنے آپ کو اسی طرح کہ کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ ڈر جو قبر تک لے کر گئے ہو انشاءاللہ اسی سے بیڑا پار ہو جائے. اللہ کی رحمت, اللہ تبارک بتا رہا اس ڈر سے پھر آخر میں امن عطا فرما دے. اب یہ کہا کہ ساتھ پھر تو ساری عمر کے اچھا خاصا روک بھی رکھ دیا کہ یہ کرے بھی آدمی اور ڈرے بھی, تو بھائی ہے تو یہ روگ ہمارے اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تو بھائی یہ تو جنم روگ ہے. جنم روگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیماری جو پیدا ہو, پیدائش سے شروع ہو اور مرتے دم تک جاری رہے, تو یہ سب جنم روگ ہے. ہر وقت ہر آن ہر لمحے انسان کو اپنی نگرانی کرتے رہنا ہے کہ میرا کام درست ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اندر ہی رہ می تراچو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباد, ہر وقت اپنے اندر اپنی طرف اپنی نگرانی کرتے رہو, اپنی اصلاح کی فکر فکر کرتے رہو. ان شاء اللہ تمہیں ان شاء اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ہم سب کو کیا کیا فرمائے. تو بھائی یہ کرنا جو ہے یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے, دونوں میں اعتدال ہو, کسی ایک جانب میں آدمی اتنا نہ لڑک جائے کہ دوسری جانب اس کے ذہن سے الجھن ہو جائے. اور جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھائی اصلاح کرانے کے لیے, بیٹھ ہونے کے لیے یا اپنا اصلاح تعلق قائم کرتے ہیں, تو کیا کراتے ہیں وہ درحقیقت اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں چیزوں میں توازن پیدا کر دیں کہ یہ آدمی اس میں توازن ہے اور یہ دونوں کام ساتھ لے کر چل رہا ہے, اس کی نگرانی ہو کر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی کسی سے تعلق کا رابطہ قائم کرو تاکہ یہ توازن پیدا ہو جائے. اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہلو آج حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک خط نقل کیا ہے, ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتب الى یزید بن عبد الملک إياك أن تدركك فرعة عند الغرة فلا تقال العثرة ولا تمكن من الردع ولا تمكن من الردع ولا يحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم تقدم عليه بما اشتغلت به. يا تو عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه جو مشهور خليفة ہیں مسلمانوں کے اور تابعین میں سے ہیں اور پہلی صدی کے مجدد ہیں, انہوں نے خط لکھا یزید بن عبد الملک کے نام, اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ایاک ان تدرک الفرعۃ عند الغرۃ, کہ اس بات سے ڈرو کہ تم کو غفلت کی حالت میں موت آ جائے. اللہ اس بات سے ڈرو کہ غفلت کی حالت میں موت آ جائے. اب اس یعنی انسان غفلت کی حالت میں ہے, پرواہ نہیں ہے, ارے میاں ابھی بہت عمر پڑی ہے کر لیں گے, اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لیں گے, عبادتیں بھی کر لیں گے, حقوق والی بات بھی ادا کر دیں گے, بڑا کام بھی کر لیں گے. یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور آج کو کل کو کل پر کل کو پرسوں پر ڈلا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا, فلا تقال العصر. تو جو کچھ غلطیاں ہوئی زندگی میں ان کی معافی کا پھر کوئی راستہ نہیں, اس واسطے کہ اب مرنے کے بعد تو دار العمل ختم ہو گیا. اس لیے ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں موت آ جائے. تو معنی یہ ہوئے غفلت کی حالت موت نہ آنے دو, اس کے معنی یہ کہ کسی بھی وقت غفلت کی حالت میں نہ رہو, کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں کب آ جائے. تو کسی بھی وقت غفلت کی حالت میں نہ رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی حالت میں مر جاؤ, فلا تقال العصر, اور غلطی پھر معاف نہ ہو سکے. ولا تم کی نہ ملنا جہاں, اور پھر واپس لوٹنے کا تو کوئی راستہ ہوگا نہیں. اور اس حالت میں جس جو چیز چھوڑ کر گئے ہو تو پیچھے جانے والے بھی تمہاری تعریف نہیں کریں گے, اور جس کے پاس جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ بھی تمہیں معذور قرار نہیں دیں گے, اس واسطے کہ باقی تو اپنے گزارا. ہاں اگر اپنی طرف سے کوشش کرتے کرتے چلے گئے, کوشش جاری رکھی, عمل جاری رکھا, محنت جاری رکھی, اور کسی وجہ سے کامیابی پوری نہ ہوئی تھی لیکن عمل کرتے کرتے چلے گئے, غفلت نہ ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ بھائی میرا بندہ میری طرف جل تو دیا تھا, جل تو دیا تھا, ابھی منزل تک چاہے نہ پہنچا ہو لیکن اپنی طرف سے اس نے قدم بڑھا لیے تھے, اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ رہ گئی رہ گیا اس کی تلافی فرمائی. تو خلاصہ اس ملفوظ کا یہ ہے حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ غفلت بری بلا ہے, اس سے بچو. یہ جو غفلت ہے کہ کسی وقت دھیان ہی نہیں آتا آخرت کا, کسی وقت دھیان ہی نہیں آتا موت کا, کسی وقت دھیان ہی نہیں آتا اپنی اصلاح کا, صبح سے شام تک انسان دنیا میں پتا ہوا ہے, اس سے بچو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو. ایک مضمون اور پڑھ لیتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن رہے انہو قال اذا نظر الیک الشیطان فرآک مداویا من فی طاعت اللہ فبغاک وبغا فرآک مداویا من ملک ورثوا واذا کنت مرۃ ہکذا ومرۃ ہکذا سمعت. یہ بھی عجیب اصول بیان فرما دیا. یہ جو بزرگوں کے ملکولات ہوتے ہیں نا, یہ ساری زندگی کے نچڑ نچوڑ ہوتے ہیں. ان کو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں ہزار مجاہدات, ہزار ریاضتوں کے بعد, محنتوں کے بعد, اور ہمیں ایک لمحے میں عطا فرما دیتے ہیں اپنے زندگی بھر کا تجربہ. تو وہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جب شیطان تمہیں دیکھے کہ تم مستقل اللہ کی طاعت میں لگے ہوئے ہو, طاعت میں لگے ہونے کا مطلب سمجھ لو کہ طاعت میں لگے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ صبح شام تک نماز ہی پڑھ رہے ہو, بلکہ طاعت کے معنی یہ ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار رہے ہو. عبادت کے وقت عبادت ہے اور حقوق اللہ کے وقت حقوق اللہ ہے, حقوق العباد کے وقت حقوق العباد ہے. تجارت کر رہا ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق, زراعت کر رہا ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق, گھر کا کام کر رہا ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کی طاعت میں لگے ہوئے ہو مستقل. تو بغا کا بغا, تو شروع میں کیا کرے گا وہ شیطان جب تمہیں دیکھے گا کہ یہ اللہ کی طاعت میں لگا ہوا ہے یہ سب, تو تمہارے پیچھے پڑ جائے گا اور تمہیں بار بار تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا, طرح طرح کے ہتھکنڈے آزمائے گا تمہارے اوپر. کبھی دل میں وسوسے پیدا کر دیے, کبھی وہم پیدا کر دیا, کبھی اکتاہٹ پیدا کر دی, کبھی دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ارے بھائی اتنے دن سے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ نتیجہ تو نظر آیا ہے, نہ کوئی تربیات ساری ہوئی, نہ کوئی تجلیات نظر آئیں, اور نہ کچھ یہ ہوا فائدہ ہوا, اتنے دن سے کر رہے ہیں مگر ہو کچھ نہیں رہا. یہ خیالات دل میں پیدا کرے گا تو بگا کا بگا, یعنی تمہارے پیچھے پر لگ جائے گا, تمہاری طرف میں لگ جائے گا اور تمہاری تلاش میں لگا رہے گا وہ شیطان. لیکن ہوگا کیا جو پر آ کا خدا بھی مت, اس نے سارے ہتھکنڈے آزما لیے لیکن پھر دیکھا کہ یہ تو لگا ہوا ہی ہے, اس کو مزہ اس کو نہیں آ رہا نماز میں جبھی نماز پڑھ رہا ہے, تکلیف اس کو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرنے میں, پھر بھی کر رہا ہے اسی کے مطابق, اور اس کو پریشانی پیش آ رہی ہے لیکن یہ چھوڑ نہیں رہا اس عمل کو, جب دیکھے گا کہ یہ میری بات مان نہیں رہا تو ملّہ کا وارف ہوگا تو تم سے اکتا جائے گا اور تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ کرے گا اور وہ تم کا مرتن ہاکدا وہ مرتن ہاکدا. اور اگر تم ایسے رہے کہ ڈاما ڈول کہ کبھی اس کی بات مان لی کبھی کبھی انکار کر دیا تو کم آتی اس کی ہرس تمہارے اندر بہت بڑھ جائے گی. یعنی پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا, لگا ہی رہے گا کہ ہاں یہ شکار اچھا ہے, یہ کبھی کبھی بات مان لیتا ہے. تو اس واسطے وہ اس کی تمہارے پیچھے لگ جائے گا. لیکن ایک مطلب اگر تم ڈٹ گئے کہ نہیں تم یہ خیال مجھے وسوسے آئے تو وہم آئے تو برا لگے تو کیفیت کوئی حاصل نہ ہو تو میں تو اسی راستے پر لگا رہوں گا زندگی بھر چاہے کچھ حاصل نہ ہو. یا بم اورا یا نہ یا بم جس جوئے نہیں گنا. یہ مارا فرماتے ہیں کہ میں اس کو پاؤں کہ نہ پاؤں میں تو جستجو میں لگا رہوں گا, اس کام میں لگا ہی رہوں گا, چھوڑوں گا نہیں. ایک مرتبہ ڈٹ گئے تو کہتے ہیں ملا کا وارا پڑا وہ تو میں چھوڑ کر آؤں گا. سر گا بھائی اس پر تو دعوت کرتا ہے لہٰذا اس کے اوپر زیادہ محنت کرنا فضول ہے, وہ چھوڑ کے چلا گیا. چھوڑ کے جانے کے معنی یہ ہے کہ اپنا توجہ کا مرکز تمہیں نہیں بنائے گا تو پھر تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, چلنے کے راستے پر سن لو, جب آدمی دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور نیا نیا جذبے سے دین کی طرف آیا تو شروع میں بڑا خوشو خوشو بھی پیدا ہوتا ہے, کچھ رقت بھی آتی ہے, کچھ کی اکیلے تاری ہوتی ہے, بڑا دل لگنے لگتا ہے عبادات میں بھی طاعات میں بھی. شروع میں ایسا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے کہ دل اچانک دل اٹھ گیا, اکتاہٹ پیدا ہونے لگی, وہ کیفیات رخصت ہو گئی. تو آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لو بھائی میں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ مزدور بہت دل بھی بہت لگتا تھا, اب اچانک یہ حالت ہو گئی کہ نہ دل لگتا ہے, دل کہیں دماغ کہیں, نماز میں صحیح طریقے سے پڑھی بھی نہیں جا رہی اور کیفیات بھی پیدا نہیں ہو رہی. یہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اگر آدمی اس وقت پھسل گیا کہ بھائی اب تو اکتاہٹ پیدا ہونے لگی ہے تو اب چھوڑ دو, اللہ بچائے اس وقت اس نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ کہ شیطان کا داؤ چل گیا. لیکن اگر اس وقت میں ڈٹ گیا یار میرا مقصد کوئی گزو گھسو تھوڑا تھا, یعنی مجھے بڑا دیا کہ یہ کیفیات تھوڑی تھی, مزہ تھوڑی تھا, میرا مقصود تو یہ عمل تھا بتاتے خود, یہ اللہ کی طاعت کا عمل, یہ اللہ کی عبادت کا عمل, یہ بتاتے خود مقصود تھا اور اس میں مجھے مزہ آئے کہ نہ آئے لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ اس میں اگر لگ گیا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ شیطان کا داؤ تم نے شیطان کو چپ کر دیا, اس کا داؤ پہ. شروع شروع میں انسان نے دیکھا کہ بھائی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے حقوق رکھے ہیں بندوں کے بھی حقوق رکھے ہیں, حقوق العباد جس کے بارے میں بار بار آپ حضرات سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. شروع میں حقوق العباد ادا کرنے کی فکر پیدا ہوئی اور دیکھا کہ بھائی کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو مجھ سے اذیت نہ ہو, ان کے حقوق پوری طرح ادا کروں, شروع میں لگا. اب لگنے کے بعد دیکھا کہ حقوق العباد ادا کرنے کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی تعریف ہوتی, لوگوں کی طرف سے کوئی بھلائی ملتی اور الٹے لوگ تانا زنی شروع کر دی لوگوں نے, اور لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو دنیا سے ہٹ گئی, کوئی دوسرا اس نے سلسلہ شروع کر دیا, یا اس کے نتیجے میں کسی کی تعریف ملی نہیں. تو اس وقت میں دل میں افسار پیدا ہو گیا کہ دیکھو بھائی میں نے تو جو بندوں کے حقوق اس طریقے سے ادا کرنے شروع کیے تھے, بندوں کی طرف سے جواب یہ مل رہا ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا, شیطان کی طرف سے یہ دل میں سجایا جاتا ہے کہ اور پھر حقوق العباد اور ادا کر تو دیکھ تجھے کتنی تکلیف پہنچتی ہے بندوں کی طرف سے. اس وقت میں ہے آزمائش کا موقع. اگر آدمی پھسل گیا کہہ رہے بھائی یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے, جس طرح دنیا جا رہی ہے اسی طرح گزارنا پڑے گا, اب تو یہ چلنے والی بات نہیں, جس کے معنی شیطان کا داؤ پھیل گیا. لیکن اگر اس موقع پر ڈٹ گیا کہ بھائی میں نے یہ جو حقوق العباد کی ادائیگی شروع کی تھی یہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی, لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے تھوڑی کی تھی کہ لوگ مجھے اس کا بدلہ دیں, میں تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں, اس کے بندوں سے جو اچھا برتاؤ کر رہا ہوں ان سے بدلہ وصول کرنے کے لیے نہیں, ان سے کوئی معاوضہ لینے کے لیے نہیں, کیونکہ تعریف حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے, اس لیے کر رہا ہوں. یہ اس لیے کوئی میرے تعریف کرے یا نہ کرے, کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے, تو تکلیف ہو یا راحت ہو, میں یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں ہوں, مجھے ڈگر چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو اس کے نتیجے میں وہ شیطان سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس کے اوپر ایک استقامت اس کو عطا ہو جاتا ہے. یہ ہے مطلب حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں تیار رکھنے کی حدیث ہے کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من وصل اذا قطع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ لوگوں سے صلہ رحمی کرنے والا, رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کی وجہ سے صلہ رحمی کرے, جو دوسرے میرے ساتھ کریں گے تو میں بھی کروں گا, اور اگر دوسرا نہیں کر رہا تو میں صلہ رحمی نہیں کروں گا. وہ ہے نہیں صلہ رحمی کرنے والا. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ کہ دوسرے تو اس کے ساتھ قطع رحم کا برتاؤ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور یہ جواب میں اچھائی کر رہا ہے, اس کا صلہ رحمی کر رہا ہے. میں اس کے معنی ہوئے کہ یہ ان سے بدلہ وصول کرنے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ مقامات آتے ہیں جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے, اللہ کے احکام کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ سب مراحل پیش آتے ہیں. شیطان کا بہکاوا بھی ہوتا ہے اور اپنی طرف سے اکساہٹ بھی ہوتی ہے, سستی بھی پیش آتی ہے, لیکن حضرت احسان بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ڈٹ گیا انسان اس سستی کے مقابلے میں اور ان تکلیفوں کے مقابلے میں, تو انشاءاللہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا. قرآن نے فرما دیا ان کئی شیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا مگر کمزور ہے, اس کو اتنا ہوا پر دماغ پر سوار نہ کرو, وہ کمزور ہے, ذرا ڈٹ جاؤ گے پھر جائے گا. ہاں اگر تم نے ڈٹے نہیں اس کے سامنے تو پھر وہ تمہارے بچے, تو ان کئی شیطان کا. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم میں جب شیطان ذکر ہے کہ راجا درگاہ کیا جا رہا تھا, اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں کے اوپر تجھے کوئی اتھارٹی حاصل نہیں, کوئی قدرت اور قدرت حاصل نہیں. کیا مانا؟ کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرنے والا ہوگا, کہ جب کبھی شیطان ڈسے اور شیطان آ کر پریشان کرے, وہ میری طرف رجوع کرے کہ یا اللہ یہ میں آپ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے پریشان کر رہا ہے, جب میری طرف رجوع کرے گا اور میرا بندہ بن کر دکھائے گا تو تیرا گاؤں اس کے اوپر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس واسطے طریقہ جو بنا کام کرنے کا وہ یہ کہ کام شروع کر دو, حقوق اللہ کا بھی حقوق العباد کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, اور اس کے راستے میں اگر یہ اکتاہٹ یہ پریشانی یا تکلیف کوئی حائل ہو تو اس کی وجہ سے کام چھوڑو نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ میں نے آپ کے راستے پر قدم بڑھایا تھا, یہ مشکل پیش آ رہی ہے, اللہ دور فرما دی, انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گے اور شیطان تمہارے اوپر سوار نہیں ہو سکے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو جیسے کہ کسی مضمون میں آیا کہ جو عمل بھی کرو اس کے اوپر استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بس اللہ کا فیصلہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں, اس طریقے جو پر ساری زندگی گزار دو انشاءاللہ تم انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے. ہمارے اللہ نے کہا اگر اس راستے پر اسی طریقے سے کام کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سوال کرنے سے مجھے بھی سب سے طرح فرمائے, آپ کو بھی سب سے طرح فرمائے, دعا فرمائے اللہ على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين لقد صدقت رواتب احنا استمعنا تمام رحمه ومعافر يا الله احنا في الشوطه بره اغلى بطله بطيا حلانيا حتى لا تبناه ومعافر يا الله همار ساري قطاري وقدر قدر فرما يا ارحم الراحمين لقد صدقت رواتب اعمال ورخلاف في اصلاح فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.